مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے راؤنڈ ٹیبل۔ میزبان ہے بہجت، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں تھامس بلانڈٹ۔ آج ہمارا موضوع ہے عالمی تنازعات کے حل اور قیام امن کے لیے امریکہ کا رول، یو ایس رول ان کانفلکٹ ریزولوشن اینڈ پیس کیپنگ ورلڈ اوور۔ آپ ہمارا یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس پر بھی سن سکتے ہیں۔ اردو ویو ڈاٹ کام پر لاگ ان کرتے ہوئے آڈیو اسٹریم سے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ممتاز تجزیہ کار اور ماہر شامل ہیں حسب معمول، جو اس موضوع پر کام کرتے آ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ پاکستان سے ایک بے حد ممتاز نام سوشل اینڈ پولیٹیکل انالسٹ ڈاکٹر نادر بخت کا، لندن سے ویسٹرن افیئرز کے ایڈیٹر اور مصنف منظر وسیم، امریکہ سے پروفیسر فیضان حق بفلو یونیورسٹی سے، اور ایک اور ممتاز اور جانا پہچانا نام رضا رومی کا، کالم نگار ہیں، مصنف اور تجزیہ کار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ دیں گے بات کو ڈاکٹر زبیر اقبال، جو ہمارے پروگراموں کا ایک اور ممتاز نام ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا باقاعدہ طور پر۔ تھوڑا سا کچھ پس منظر بیان کر لوں تو پھر اپنے سوال لے کر چلوں اپنے ماہرین کے پاس۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں پرتشدد تنازعات کے نتیجے میں ہر سال 500,000 سے زائد افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھتے ہیں، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے۔ ان تنازعات کی وجوہات اور اسباب مختلف ہوتے ہیں اور اکثر اوقات ان کی نوعیت پیچیدہ بھی ہوتا ہے۔ پھر سالہ سال تک جاری رہنے والی کشیدگی کسی بھی معمولی واقعے کے نتیجے میں تنازعات اور تشدد کی راہ کھول دیتی ہے۔ تنازعات کو حل کرنے کے لیے عام طور پر دو طرح کے حل کی بات کی جاتی ہے، ایک تو فوجی قوت کا استعمال اور دوسرے ثالثی اور مصالحت کی کوششیں۔ بیشتر ماہرین سمجھتے ہیں کہ صرف فوجی قوت سے کوئی مؤثر حل تلاش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں جنگ کے پس پردہ کار فرما وجوہات کا تدارک نہیں ہوتا اور اس طرح دیر پا حل ناممکن ہو جاتا ہے۔ امریکہ اقوام عالم میں ایک قائدانہ کردار کا حامل ہے، جس کا تعین کرنے کے لیے اگر وضاحت کی جائے تو بہت سارا وقت درکار ہوگا، لیکن ہم پروگرام میں اس نقطے کا بھی آج جائزہ ضرور لیں گے کہ آخر امریکہ ہے کیوں۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں چند ایسے واقعات پر یا امریکی کردار پر جو اس نے تنازعات کے حل کے لیے ادا کیے۔ امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن نے شمالی آئرلینڈ کی منقسم کمیونٹی کو مل بیٹھنے اور اپنے مسائل کا پر امن حل تلاش کرنے پر آمادہ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ پھر جارج مشل کی تمام فریقوں کے درمیان ایک دیانتدار ثالث کے طور پر تقرری کو صدر کلنٹن اور ان کی انتظامیہ کا خارجہ پالیسی کے اہم فیصلوں میں سے ایک فیصلہ قرار دیا جاتا ہے۔ بوسنیا میں 1995 میں پیس پروسیس کے لیے امریکہ کی سفارتکاری کوششوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل فلسطین کے درمیان قیام امن کی کوششوں میں امریکہ کے کردار کو سامنے رکھا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے خاص طور پر 2003 سے روڈ میپ فار پیس، جس میں دو مملکتی حل پر زور دیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ امریکہ جو عالمی سٹیج پر کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اسے دنیا بھر میں ہونے والے تنازعات اور جنگی صورتحال میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو آئیے یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پروفیسر فیضان حق سے، جو ان معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ پروفیسر فیضان، پہلے تو آپ لوگوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں، ڈاکٹر بخت کو، پروفیسر فیضان کو اور منظر وسیم کو، جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور تجزیے کا۔ پروفیسر فیضان، امریکہ سے اس نوعیت کی توقع کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات اسی بات پہ، اپنے اسی ثالثانہ کردار یا کلیدی کردار پر اسے تنقید کا نشانہ بھی بننا پڑتا ہے۔
جی، سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے۔ آپ نے جو فرمایا وہ صحیح ہے۔ ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گا کہ جس دنیا، یعنی کہ جس بین الاقوامی آبادی کا ہم حصہ ہیں اقوام کے لحاظ سے، اس کی جو بنیاد ہے وہ، اس میں بھی امریکہ نے کلیدی بنیاد کردار ادا کیا تھا۔ میں یونائٹڈ نیشنز کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا قیام، اس کی فنڈنگ، پھر ورلڈ بینک کا قیام، پھر اس کی فنڈنگ، یہ تمام پروسیس جو تھے کہ ایک قوموں کی ایک کمیونٹی ہونی چاہیے جس میں قومیں مل کے فیصلہ کریں، یہ بھی ایک بہت ہی دور اندیشانہ فیصلہ تھا امریکہ کا، اور امریکہ نے اس میں بھی بہت کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ تو میں اس طرف بھی لے جانا چاہ رہا ہوں گفتگو کو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ امریکہ ایک بہرحال ایک بہت بڑی قوت ہے دنیا کی. اگر کچھ لوگ اس بات سے ڈس ایگری کریں کہ دنیا کی یہ سپر پاور ہے یا نہیں ہے, لیکن ایسی قوت ضرور ہے کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم اس بات کو ذہن نشین کر لیں تو ہر قوم اور ہر ملک کی طرح امریکہ کے مفادات ہیں, اور ان مفادات کی حفاظت کرنی امریکہ کا فرض ہے. تو ایسی طاقتیں جن کی طاقت کا انحصار کاروبار پر ہو, جن کی طاقت کا انحصار سٹیبلٹی پہ ہو کہ مارکیٹ جو ہے وہ سٹیبل رہے, جس میں امریکہ سر فہرست ہے, تو ان کے لیے بہت ضروری ہے, ان کے مفاد میں ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی طرح کا کم از کم توازن برقرار رہے, سٹیبلٹی رہے یا امن رہے. امن رہے تو بہت اچھا ہے کیونکہ اس سے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو کہ امریکہ اور اس کے مغربی جو ہواری ہیں انہوں نے بہت عرصہ پہلے یہ سیکھ لیا تھا, اور اس لحاظ سے امریکہ نے پوری کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں اس کے مفادات ہیں یا جہاں جہاں اس کے انٹرسٹ ہیں ان کو حفاظت کی جا سکے. اس میں امریکہ نے ان علاقوں میں بھی جا کر جہاں پر اس کے ڈائریکٹ مفادات نہیں تھے, جیسے بوسنیا کا علاقہ یا اور علاقے, تو وہاں پر بھی ایک کردار ادا کیا ہے. کیونکہ جو سٹیبلٹی ہے, جس طرح سٹیبلٹی پھیلتی ہے اس طرح انسٹیبلٹی بہت زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے, اور اس کی ہمارے سامنے مثال موجود ہے مڈل ایسٹ میں, ساؤتھ ایشیا میں, کہ جو انسٹیبلٹی ہے وہ کہ توازن کا جو بگاڑ ہے وہ بہت جلدی پھیل جاتا ہے, اور توازن برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے, اور اس کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے.
اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر نادر بک سے. ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے گا, آپ برسہ برس سے ان موضوعات پر کام کرتے آئے ہیں اور بڑی کلیدی طاقتوں کا رول دنیا بھر میں دیکھتے آئے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں جبکہ روایتی جنگوں سے ہٹ کر اور طرح کی ڈگر پر تنازعات جاری ہیں, تو اس ساری صورتحال کے اندر بھی امریکہ ان تنازعات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بدستور؟ ڈاکٹر نادر بخت,
دنیا بن چکی ہے, اب یہ بائی پولر نہیں رہی, ملٹی پولر نہیں رہی. اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو بڑی طاقت صرف ایک ہی ہے اور وہ امریکہ ہی ہے. یہ اگر سے گلے شکے بہت سے ہو جائیں کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو امریکہ نے حل نہیں کی, اسے کرنے چاہیے تھے, مگر یہ بھی جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں دیکھا, بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس نے کی, اسے کریڈٹ پہ جاتے ہیں. اب سوال یہ کہ آخر امریکہ ہی کیوں؟
جی,
جواب بہت ہی سادہ سا ہے کہ کوئی دوسری ایسی مؤثر قوت نظر نہیں آتی جو ان مسائل کو اس طرح سے حل کی جا سکتی ہو یا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو, یا اس کا کردار اتنا وزندار ہو سکتا ہو کہ فریقین کو مذاکرات کی میز پر بلا سکے.
جی,
آپ یہ دیکھیے کہ مڈل ایسٹ میں بھی جہاں کہیں کہیں کوئی ہفتے ہموار ہوئے, ان میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امریکہ کا ہی کردار تھا, اگرچہ دوسرے فریقین کی بھی مدد حاصل کی گئی یا دوسرے عوامل بھی اس میں شامل ہوئے, مگر یہ فیصلہ کن کردار یا بہت مؤثر کردار امریکہ ہی کا تھا. اب جیسے پاکستان اور بھارت کے درمیان مطلب کشمیر ہے, یہ تاثیر کے ذریعے سے حل نہیں ہونے جا رہا, جنگوں کے ذریعے سے یہ حل نہیں ہونے جا رہا. دنیا نے دیکھ لیا کہ دونوں ممالک نے بہت سی جنگیں لڑ, مگر نتیجہ نہ ان کے حق میں گیا نہ ان کے حق میں گیا, اور انسانی خون جس بے دردی سے بہایا جا رہا ہے اس کے اوپر پوری دنیا سنگین تشویش کا شکار ہے. اب بھارت پاکستان دونوں اس کو حل کرنا چاہتے ہیں مگر حل نہیں کر پا رہے. اس صورتحال میں امریکہ ہی وہ واحد امید ہے, دوسری کوئی ایسی طاقت نہیں, کیونکہ اقوام متحدہ حقیقت کی نظر سے دیکھیے اقوام متحدہ بھی امریکہ ہی ہے, کیونکہ اس کی سب سے طاقتور ریاست, سب سے طاقتور قوت امریکہ ہی ہے. جس طرف کو وہ چلے گا اقوام اسی طرف کو چلے گی. جیسے فیضان صاحب نے کہا کہ یہ درست ہے کہ امریکہ کے اپنے مفادات ہیں اور جن علاقوں میں امریکی مفادات ہوتے ہیں وہاں وہ زیادہ ہوتے ہیں, جہاں نہیں ہوتے وہاں وہ کم ایکٹیو ہوتے ہیں. ان علاقوں میں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ شاید امریکہ کا انٹرسٹ اس طرح سے بھی ہو کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو. میں اسے اس طرح سے نہیں دیکھتا. میرا خیال یہ ہے کہ اگر امن کا پروسیس چلے گا تو اس میں امریکہ کا زیادہ مفاد ہوگا, کیونکہ دہشت گردی کا ایک چشمہ کشمیر, افغانستان اور ان سے ملک علاقوں سے نکلتا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے اس چشمے سے نکلنے والی دہشت گردی امریکہ کو بھی کسی نہ کسی طرح سے وہاں پھوٹ رہی ہے, پورے یورپ میں پھیلتی جا رہی ہے, کسی نہ کسی طرح سے وہ ایرپٹ کر رہی ہے. اور اس کو مانیے یا نہیں مانیے, فلسطین, کشمیر اور افغانستان یہ تین ایسے علاقے ہیں. اس کے بعد اگر شامل کرنا ہے تو
میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے شاید لائن
سارے علاقوں کی اگر دیکھیے کہ سب سے بڑی طاقت جو فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے یا فریقین کو مذاکرات کی میز پر لا سکتی ہے اور جس میز پر بیٹھ کر وہ منصفانہ انداز سے مسائل کو حل کر سکے, وہ صرف اور صرف اور صرف امریکہ ہی ہے. کہ میری آنکھیں بند ہیں, مجھے امریکہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا, مگر میں حقیقت کی نظر سے دیکھوں تو یہی وہ واحد طاقت ہے. دوسری طاقت کوئی نہیں ہے, اسے آگے بڑھنا ہوگا. اور ذرا سا کے جملے کی اگر آپ اجازت دیں, ابھی امریکی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جگہ ہیلری کلنٹن آتی ہیں تو میری ذاتی اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے, کیونکہ خواتین میں کرائسس مینجمنٹ زیادہ بہتر ہے. مرد جلدی وار کی طرف چل پڑتا ہے, ایگریسو ہو جاتا ہے, وار بیسڈ ہے, اس میں ملٹینسی زیادہ ہے, جبکہ عورت میں کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ زیادہ ہیں, وہ زیادہ ریزولیوٹری ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں پورے اعتماد کے ساتھ کہ اگلے وقتوں میں اگر جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ ہیلری اگر کامیاب ہوتی ہیں تو ممکن ہے کہ کچھ امید کی اچھی کرنیں ہمیں نظر آئیں, اور کشمیر کے معاملے کے اوپر, افغانستان اور ان سے ملحقہ یہ پوری بیلٹ فلسطین تک سے چاہتی چلی جاتی ہے, جو کہ مسائل کا اور تخریب کاری کا اور پوری دنیا کو امن سے بے امنی کی طرف اور بے چینی کی طرف لے جانے, بیٹھے بیٹھے لوگ کھڑے کھڑے لوگ مارے جاتے ہیں.
جی
میرا بھی دل اتنے دکھتا ہے.
جی ڈاکٹر صاحب,
جہاں لوگ کھڑے ہیں بس کھیل رہے ہیں, انجوائے کر رہے, مارے جاتے ہیں 30 لوگ 50 لوگ 20 لوگ مارے جاتے ہیں. میں رنجیتا ہوتا ہوں,
جی انسانوں
سے, پرندوں سے, جانوروں سے پیار کرنے والا ہوں, مارے جاتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان آنے والے دنوں میں یہ کردار اور زیادہ بڑھ جائے گا. جی
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. منظر, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ عام طور پر یہ کہا جا سکتا ہے, کہا جاتا ہے کہ جب تنازعات یا پرتشدد تنازعات کو حل کرنا ہو یا کسی جگہ پر کوئی سیاسی سطح پر بحران ہو تو وہاں پر عوام اور ان کی منشا کا تحفظ کرنا یا جمہوری اداروں کو تقویت دینا ضروری ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ اگر جب ہم امریکہ کے اس قائدانہ رول کی بات کرتے ہیں تو اس سارے تناظر کے اندر یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ امریکہ, کیا ممکن ہے کہ امریکہ کسی بھی جگہ پر جا کر وہاں کے عوام کی منشا کا تحفظ کر سکے, وہاں کے جمہوری اداروں کو فروغ دے سکے اور وہاں پر تنازعات کو ختم کرنے میں مدد دے سکے؟ اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے اور اس کے لیے کس طرح کے اقدام امریکہ کو اٹھانے کی ضرورت ہوگی؟
ٹھیک ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں. اگر سپوز کریں اس کرنٹ ایڈمنسٹریشن جو اوباما کی ہے, اس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی اپروچ, اور یہ کہا آلدو کہ بہت سے اخباروں میں اور نیوز چینلز بھی یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اوباما کی جو تھی اپروچ وہ زیادہ ڈسٹرکٹیو تھی, کافی جنگیں ان کے زمانے میں زیادہ ہوئیں, لیکن اگر ہم غور کریں تو ان کا بیسک کانسیپٹ ہی فرق تھا. اگر ہم جس طرح کہ لوئس کیسبرگ نے اپنی کتاب میں لکھا فرام ایسکلیشن ٹو ریزولوشن میں, کہ کنفلکٹ کو انہوں نے ڈیفائن کیا دو قسم کے, ڈسٹرکٹیو کانفلکٹس اور کنسٹرکٹیو کانفلکٹس. تو ڈسٹرکٹیو کانفلکٹس کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ تھا کہ جہاں پر کہ ایکسیسولی پاور یوز کی جائے اور ڈپلومیسی نہ یوز کی جائے, اور دوسری جو بیچ میں طاقتیں ہیں جن جو جھگڑ رہی ہیں تو اس میں سے جو کمزور طاقت ہے اس کا بالکل خیال نہیں کیا جائے, جس طرح کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں دیکھا اور جرمنی کا خیال نہیں کیا گیا بالکل ہی کنفلکٹ ریزولوشن کے وقت, ایسی ورسائل پیکٹ بنایا گیا کہ جس وجہ سے دوسری جنگ عظیم بھی ہمیں سب پوری دنیا کو بھگتنی پڑی. लेकिन जब हम ओबामा की अप्रोच को देखते हैं तो और अभी जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका की, तो उनके अप्रोच बहुत फर्क है इससे. वो कंस्ट्रक्टिव जो है उसकी तरफ जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं. और इस तरह की चीजों में ये होता है कि वो ख्याल उनको मालूम है कि जी जो डिप्लोमेसी है कि इस्तेमाल भी किया जाए और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट किया जाए. मीन्स कि कॉन्फ्लिक्ट को जिस तरह एक सीओ टाइप का था कि ये दो चीजें लड़ रही हैं और इसी तरह रिजॉल्व होगा कि एक में से दोनों में से एक तरफ हो जाए. वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है. इसकी अगर हम डिटेल में हम जाते हैं तो तबाही कम से कम करने के लिए ये चाहिए कि वो जानते हैं कि डिप्लोमेसी के थ्रू भी और उसमें भी कई तरीके की डिप्लोमेसी को इस्तेमाल किया जाए और कम से कम वायलेंस यूज किया जाए ताकि जो एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है उसकी तरफ कदम बढ़ाए जा सके. इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जाहिर है कि ये अप्रोच जो है आगे चल के मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर के अंदर यही अप्रोच रखी जाएगी, होनी चाहिए. और इसी से ही जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इसमें आप दोनों साइडों का ख्याल रख रहे होते हैं. ऐसा नहीं होता कि वन साइडेड अप्रोच रख के तो आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहें कि जो एक साइड है उसका बिल्कुल ख्याल ही ना किया जाए. जिस तरह की हम देखते हैं कि फलस्तीन का एक मसला था और वहां से बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई कि पूरा मिडल ईस्ट जो है वो जंगों के अंदर फंसा हुआ है.
जी हम इसके बारे में
जी तो ये चीजें देखनी है. तो वो अमेरिका के पास इस वक्त ये जो पावर है कि इस तरीके से ये अगर अप्रोच जो अमेरिका ने स्टार्ट की है अगर इसी को ही मेरे ख्याल में कंटिन्यू रखा जाएगा तो यस मैं आराम से कह सकता हूँ कि आगे चल के इसी अप्रोच से रेजोल्यूशन होंगी. ऑल्दो इस वक्त हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा जंगें हो रही हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन है
जी. उसके बारे में भी हम बात करते हैं कि क्या उसकी सूरत है. तजियाकार और माहरीन समझते हैं कि जब किसी मुल्क के अंदर या खित्ते के अंदर से मुखासमत और दुश्मनी सामने आती है तो फिर बैरूनी इमदाद या कोई कार्रवाई फ़ायदा मंद होने की बजाय नुकसानदेह भी साबित हो सकती है. आज के दौर में कई इलाकों और खित्तों की यही मिसालें हैं. तो प्रोफेसर फैजान, फिर अमरीका या आलमी सतह पर बड़ी ताकतों की तरफ से कोई मदाखलत या किसी कार्रवाई का क्या जवाब आप समझते हैं?
जी देखिए कि जो जब तक जो ऐसी ताकत जैसी अमरीका है या और ऐसी ताकतें जो हैं वो तभी बराबर हो सकती हैं कि नंबर एक बात तो है कि उनके अपने मफादात में हो कि अमन हो. दूसरी बात जो है वो ये है कि जो पार्टीज हैं वो एक ऐसी जगह पर पहुंच चुकी हों जहनी साइकोलॉजिकली लिहाज से कि उनमें एक दूसरे को शिकस्त देने की पूरी हिम्मत ना हो. क्योंकि जब तक कॉन्फ्लिक्ट में एक फरीक ये समझता है कि मैं जीत सकता हूँ या मैं अपनी बात मनवा सकता हूँ तो वो इतना ज्यादा राजी नहीं होता किसी की बात सुनने के लिए जब तक कि उसके अपने मफादात पे ज़र्ब ना पड़े. तो हम देखते हैं कि बावजूद ये कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कश्मीर का मसला है वो कई बार उठा है, लेकिन क्योंकि दोनों पार्टीज जो हैं उन्होंने अभी अपने तमाम रिसोर्सेज या तमाम अपने एवेन्यूज इस्तेमाल नहीं कर सके, या एक पार्टी ये समझती है कि वो अपनी किसी भी वजह से, मैं किसी एक पार्टी को इल्जाम नहीं दे रहा, कि वो अब समझती है कि मैं इस सिचुएशन से अपनी मर्जी के मुताबिक हालात पैदा करके निकल सकता हूँ, तो वो किसी तीसरे या चौथे आदमी को या तीसरे चौथी कुव्वत को बर्दाश्त नहीं करेंगे चाहे वो सुपर पावर ही क्यों ना हो. यहाँ तक कि सुपर पावर ही उनके मफादात में शामिल कर दे कि आपका मफाद मेरे से मुतासिर होगा अगर आप अमन कायम नहीं करेंगे. इस लेवरेज को अमेरिका ने कई दफा इस्तेमाल किया है, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी कई दफा इस्तेमाल किया है. लेकिन जैसे अभी हमारे दोस्त ने फरमाया कि हम जो जिस दुनिया में अब हैं उसमें मल्टीपोलर दुनिया है, उसमें बहुत सी ताकतें जो हैं इस वक्त मौजूद हैं, जैसे चाइना है, उसके बाद अमेरिका है, फिर रशिया है और उभरती हुई ताकतों में और भी नाम जो हैं उसके बाद नेटो के और हैं जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और बड़ी ताकतें हैं जो उभर रही हैं और उनकी वजह से आपस में ताने बाने ऐसे बुन रहे हैं, बुने जा रहे हैं या बुन चुके हैं कि एक का मफाद जो है वो दूसरे से मुंसलिक है या मुश्तरक है.
जी.
इस सूरत हाल में अमरीका पर सारी जिम्मेदारी डालना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका ने अगर कहीं फौज भेजनी है चाहे अमन के लिए ही भेजे या कहीं किसी को कहना है कि भी हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे या हम तुम्हारी इतनी मदद कर देंगे या हम तुम्हारे साथ इतना कारोबार कर लेंगे अगर आप लोग बाज आ जाएं अपनी हरकतों से, तो उसके लिए भी आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको पास वसाइल होने चाहिए, आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो सियासी लीडरशिप है, उसके पास ये डिटर्मिनेशन, कुव्वत इरादी होनी चाहिए कि उस पर अमल कर सके। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि जिस तरह और जमहूरी मुल्क हैं, अमरीका में भी हर चार साल के बाद, और अगर दो दफा इलेक्ट हो जाए प्रेसिडेंट तो हर आठ साल के बाद एक नई पॉलिसी, एक नई रिदम, एक नया जो है वो रुख हवा का बदलता है। तो इसमें कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी हमारे फाजिल दोस्त से उन्होंने जिक्र किया था औरतों और मर्दों का, मैं इस सिलसिले में समझता हूँ कि ये समय जो पॉलिसी मेकर्स हैं ये फैसला करते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा कि हिलरी क्लिंटन थी, उन्होंने इराक वॉर के हक में वोट दिया, प्रेसिडेंट ओबामा ने अगेंस्ट दिया। उसके अगर हम और मिसालें लें तो सन 1971 की जंग में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, और वहां पर जब 1973 की वॉर हुई तो गोल्डा मेयर जो थी वो डिफेंस मेरे ख्याल उनके पास आए, वो प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये औरत मर्द का इतना नहीं है, ये ज्यादातर पॉलिसी का है, ये पॉलिसीज और मफादात का है, और उनके मुताबिक एडवाइजमेंट होती है कि कौन किस तरह और कैसे जो है वो
आगे चले।
वो करेगा। एक आखिरी कमेंट दूंगा क्योंकि ये जो है ये बहुत दकीक किस्म की गुफ्तगू हो चुकी है। अब तो जो नर्म पहलू है वो ये है कि ये जो हालात हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, इसमें जो बड़ी ताकतें हैं, और बड़ी ताकतों से मेरा मतलब है जो माशर्ती ताकतें हैं, ये उनके हक में है कि जहां कहीं भी मुमकिन हो स्टेबिलिटी आ जाए, अमन ना चाहे रिलेटिवली कम हो मगर स्टेबिलिटी आ जाए। और इसमें जो सरे फहरिस्त लोग हैं उसमें चाइना है, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन स्टेट हो चुका है अफगानिस्तान की वजह से, इंडिया है जो कि बॉर्डर लाइन स्टेट हो चुका है, और उसके साथ जो दूसरी छोटी ताकतें हैं ईरान और टर्की वगैरह, ये सब जो हैं बॉर्डर लाइन स्टेट्स हो चुकी हैं जहां तक इंस्टेबिलिटी का है। इनको माशर्ती अपने इनके ये एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि एक इस जगह पर पहुंचकर इनको आगे बढ़ के इस मसले को हल करना है। और हम ये जानते हैं कि वो आईएसएस हो, तालिबान हो या कई और मूवमेंट हो, ये सब चीजें मुमकिन नहीं हो सकती जब तक के प्रॉक्सी वॉर की स्ट्रेटजी में पीछे कोई मुल्क बैठा पीछे से
अपना सुर रसूख इस्तेमाल न करे। इस तरफ भी आएंगे, मेरे पास इसके लिए खास तौर से भी एक सवाल है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर नादिर बख्श से, शाम के मामले के बारे में बात करते हैं। इंतहाई गंभीर हो चुका है इन सारे बरसों में, लाखों अमवात हो गई, लाखों अफराद के बेघर होने का मसला दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। वहाँ अमरीका, रूस और मगरबी ताकतों की तरफ से मुख्तलिफ मकासद के हसूल के लिए कोशिशें भी वहाँ जारी हैं, जिनके नतायज खुद शाम के अंदर भी मनफी सूरत इख्तियार कर रहे हैं। तो ये मुझे बताइएगा डॉक्टर बख्त के शाम की इस सूरत हाल को देखते हुए अमरीका के साथ साथ बड़ी कलीदी ताकतों का क्या रोल होना चाहिए जो अभी तक वो नज़रअंदाज करते आ रहे हैं।
मैं इसे इस तरह से देखता हूँ कि शाम का अंदरूनी मामला कबायली नौइयत का भी है, कबायली नौइयत का भी है, और वो कबायली आज से अगर उसको हल किया जाए तो
मंजर से यही बात करते हैं। डॉक्टर नादिर बख्त की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, उनको दोबारा हम मिलाने की कोशिश करते हैं। तो मंजर, आप उतनी देर में ये बात कीजिएगा कि शाम के बारे में बड़ी ताकतें, जाहिर है कि सारी की सारी वहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी अपनी तरफ से मुख्तलिफ फरीक जो शाम के अंदर मौजूद हैं, सूरत हाल और ज़्यादा पेचीदा होती जा रही है। तो इस सारे तनाजुर के अंदर किसी एक बड़ी कलीदी ताकत को क्या रोल अदा करने की ज़रूरत है जो अब तक अदा नहीं किया जा सका?
ये किसी एक ताकत की बस की बात नहीं है कि इसको स्टेबिलिटी कर सके, लेकिन अगर हम देखते हैं कि जो मेजर पावर्स हैं वो ये जरूर कर सकती हैं कि जो सेकेंडरी लेवल की फोर्सेस हैं उनको रैली अप करके तो एक टेबल के ऊपर बिठाया जाए जहां पर कि वो बैठ के बात करें। अभी तक ये करने में नाकाम रहे हैं, ऑल्दो के टेबल पे बैठे हैं, बात भी होनी शुरू हुई, लेकिन जो उनके कॉन्फ्लिक्ट है जिस बेस के ऊपर वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको क्योंकि एड्रेस नहीं किया गया, तो इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि ये مسئلے جو ہیں ریزالو نہیں ہوں گے. اگر ہم سیریا کا ہی مسئلہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی آلدو کے سعودی ساتھ ان کی تھوڑی سی کولیبریشن چل رہی ہے, لیکن ان کا انٹرسٹ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے, سعودیز کا انٹرسٹ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. اسی طرح ایران کی اور رشیا کی جو ہے کوآپریشن ضرور چل رہی ہے سیریا کے ساتھ, لیکن دونوں کا انٹرسٹ بالکل ڈفرینٹ ہے اور وہ اپنے جو انٹرسٹ ہیں اس کو دینے گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح ہم اور ملکوں کو بھی دیکھتے ہیں جس طرح کے یورپ کے ہیں اور امریکہ کو, تو ان کا انٹرسٹ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے اور بیچ میں کچھ انٹرسٹ اسرائیل کا بھی آ جاتا ہے. یہ جب ایڈ اپ کرتے ہیں تو ہر جو فورسز ہیں وہ ڈفرینٹ تھوڑی تھوڑی ہیں, تو ایک کامن پوائنٹ کے اوپر لا کے اور ان کو ایگریمنٹ کروانا جو ہے وہ اس حد تک مشکل ہو رہا ہے. لیکن جہاں تک ان فورسز کا بات ہے, اگر بڑی جو طاقتیں لیتے ہیں اس ریجن کے اندر, تو ہمیں وہ چار ہی نظر آتی ہیں کہ اگر صرف ملٹری مائٹ سے لیتے ہیں تو سب سے بڑی تو روس اور امریکہ ہیں, لیکن جو فائنینشیل پاور جن کے پاس ہے اور جو کہ اسیمیٹرک وار کو فیول کر رہی ہیں وہ ایران اور سعودی عرب ہیں. ان کو جب تک لا کے نہیں بٹھاتے ایک اس کے اوپر ٹیبل پہ اور ان کے جو اپنے کانفلکٹ ہیں ان کو ریزالو نہیں کرتے, تو بہت مشکل ہے کہ کسی ایک پاور کے پاس, کسی بھی ایک فورس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ان سب اس سارے ریزالو کر سکے جلد از جلد.
اچھا ڈاکٹر نادر بخت نے پھر ان سے ہمارا رابطہ ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب کو جانا بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے شام کے بارے میں, تو شام کے بارے میں چونکہ صورتحال کافی پیچیدہ ہے, ہم منظر صاحب سے اس کے بارے میں جواب دے رہے تھے, تو آپ یہ فرمائیے گا کہ شام کی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی طاقتیں اس وقت جس طرح کے اقدامات اٹھا رہی ہیں ان کو اسی طرح چلنا چاہیے یا اس کو کوئی پولیٹیکل سولوشن کی طرف, سیاسی مصالحت کی طرف لانے کے لیے کچھ اور قدم کرنا درکار ہوگا؟
میں اسے یہ چاہوں گا کہ شام کی اندرونی قبائلی زندگی کو شامل کیا جائے. جب تک آپ شام کے اندرونی چیزوں کو ریزولوٹری اپروچ کے ساتھ لے کر نہیں چلیں گے, طاقت کے استعمال سے شام کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. آپ شام کی پوری تاریخ کو دیکھ لیجیے, ان لوگوں کا اپنا ایک خاص مزاج ہے اور وہ ریزولیوٹری اپروچ سے ہی وہ حل ہونے والا مسئلہ ہے. یہ طاقت کے استعمال دیکھ لیجیے نہیں ہونا یہ حل اس میں. اب ایک طرف سے اندرونی مسائل ہیں, دوسری طرف سے رشیا اور چائنا کسی طرح کسی حد تک شام کے مسئلے میں شامل ہوتے ہیں, تو وہ نہیں حل ہونے والا صرف طاقت کے استعمال سے جب تک کہ غیر فوجی قوتیں شامل ہوں, سیاسی قوتیں شامل ہوں, سماجی قوتیں شامل ہوں, وہ اس میں کسی نہ کسی طرح سے اپنا کردار ادا کریں, تو پھر شام میں کچھ ہوگا. ورنہ آپ نے دیکھا کہ شام کی تباہی شاید بہت بڑی تباہی ہو چکی ہے, شام کی تباہی بہت بڑی تباہی ہو چکی ہے اور اس کا حل اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. طاقت کے استعمال سے وہ حل ہونے والا نہیں نظر آتا, اور اگر طاقت کا استعمال کرنا بھی ہے تو وہ طاقت کا استعمال اس طرح سے کیا جائے کہ اس کا مقصد فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانا ہو, جہاں پر وہ آ کر ایک دوسرے کے لیے قابل قبول حد تک کسی نقطے پر پہنچ سکتے ہوں اور شام کی وحدت بھی بچ جائے. شام کی وحدت اگر بچ جاتی ہے تو وہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہو سکتی ہے. اور شام کی وحدت بچ جانا, سماجی وحدت کا ذکر کر رہا ہوں, اگر اس کی سماجی وحدت بچ جاتی ہے تو اس پوری بیلٹ کے اوپر, اس پورے علاقے کے اوپر اس کے بہت مثبت اثرات ہوں گے. جی
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نادر بخت ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ, جی ڈاکٹر صاحب جی میں بالکل, مجھے یاد ہے کہ آپ نے اتنا ہی وقت ہمیں دینے کو کہا تھا, تو بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا,
سیکھنے کا موقع ملتا ہے,
آپ کے تجزیے کا بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں پروگرام میں, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سوالوں اور اپنے تجزیہ کاروں کے ساتھ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں راؤنڈ ٹیبل. ہمارا موضوع ہے عالمی تنازعات کے حل اور قیام امن کے لیے امریکہ کا کردار, اور اب ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ابھی ہمارا ساتھ اب دیں گے ڈاکٹر نادر بختہ کو آپ سن رہے تھے, اور اب ہمارا ساتھ دیں گے یہاں سے ایک اور بے حد دو ممتاز نام رضا رومک اور ڈاکٹر زبیر اقبال. تو ان لوگوں کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. اور اب ہم بات کرتے ہیں 211 میں لیبیا کے لیڈر معمر قذافی کے اقتدار کے خاتمے اور موت کے بعد جب ملک میں افراتفری اور بحران کا آغاز ہوا. مختلف مراحل سے یہ ملک گزرا, داعش کا بھی کنٹرول جہاں پر ہوا, لیکن اس وقت قومی سمجھوتے کے تحت بننے والی حکومت وہاں کام کرنا شروع ہو گئی ہے. تو میرا سوال جو اس وقت ہے وہ رضا رومی سے ہے کہ رضا آپ یہ فرمائیے گا کہ اب تو ڈاکٹر زبیر ہیں جی ہمارے ساتھ, پروفیسر فیضان آپ بتائیے گا کہ امریکہ اب لیبیا کے اندر استحکام لانے اور اسے واپس مین سٹریم میں لانے کے لیے کیا رول ادا کر سکتا ہے اور اس کا رول کیا ہونا چاہیے. پروفیسر فیضان آپ ہمیں سن رہے ہیں؟
جی, امریکہ کو خاصا الزام دیا گیا تھا جب قذافی کی گورنمنٹ گری تھی, لیکن امریکہ اس میں اکیلا نہیں تھا, بہت سی اور طاقتیں بھی شامل تھیں. لیکن امریکہ نے ایک اچھا رول یہ ادا کیا ہے کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے جو کہ کسی حد تک الیکٹڈ یا انکلوسیو گورنمنٹ ہے, اس کو پنپنے کا موقع دیا ہے اور اس کو اب امداد کا بھی وعدہ کیا ہے. تو اس سے ہوگا یوں کہ ایک سینٹر ضرور بن جائے گا جس سے اسٹیبلٹی جو ہے وہ اسپریڈ کی جا سکتی ہے یا آگے بڑھائی جا سکتی ہے. جو لیبیا ہے وہ امریکہ کے لیے اس لیے بھی بہت ضروری ملک ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایجپٹ ہے. اگر لیبیا ڈیسٹیبلائز ہو جاتا ہے تو ایجپٹ کا ڈیسٹیبلائز ہونا جو ہے وہ ایک فطری امر ہے, اور اس کے وجہ سے کیونکہ اور اس کی وجہ سے بہت حالات خراب ہوتے ہیں, کیونکہ ایک تو مصر کی بہت بڑی فوج ہے اور مصر جو ہے وہ امریکہ کا ایک بہت بڑا حمایتی ہے, اتحادی ہے, اور ان کے جو تعلقات یا امن کے جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اسرائیل سے وہ بھی ایک یونیک ریلیشن شپ ہے. ان تمام واقعات کے پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ لیبیا میں وہ اسٹیبلٹی لے کے آئے, کیونکہ اگر لیبیا ڈیسٹیبلائز ہو جاتا ہے یا غلط ہاتھوں میں چلا جاتا ہے تو وہاں کے آئل کے وسائل, وہاں کی اسٹریٹجک لوکیشن, ان کا میڈیٹرینین اوشن تک ایکسس, اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نارتھ افریقہ میں جو دوسرے ملک ہیں ان پہ ان کا افیکٹ بہت بڑھ جاتا ہے. تو امریکہ جو ہے وہ اس سلسلے میں میرے خیال میرا اپنا یہ خیال ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ وہ تین جو ہے تین نقاط سے وہ مدد کرے گا یا کوشش کرے گا جو اسٹریٹجی ہوگی امریکہ کی. اس میں ایک جو ہے وہ ہوگی معاشی, یعنی کہ لیبیا کا جو تیل کی انڈسٹری ہے اس کو لیجیٹمائز کر کے اس کو پراپر چینل سے مارکیٹ میں لایا جائے, تاکہ وہاں پر جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ان کی وجہ سے ایک اکنامک ریوائیول لایا جائے. دوسرا جو اسٹریٹجی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ سیاسی لحاظ سے وہ تمام قبائل جو کہ ابھی بھی باہر جنگ میں مصروف ہیں یا وہ جو لیبیا کی مرکزی حکومت کو نہیں مانتے ان کو شامل کیا جائے اس تمام میں. اور تیسری جو بات, اور ان کو کسی طرح انسینٹیوائز کیا جائے, ان کو کسی طرح کچھ مفاد ان کا اس طرح پیدا کیا جائے کہ وہ ان کے حق میں ہو کہ وہ سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ لیبیا کی اسٹیبلٹی کے ساتھ کام کریں. اور تیسری جو آخری چیز ہے وہ معاشرتی ہے, جس میں تعلیم ہے, ایجوکیشن ہے, تعلیم کے ساتھ ساتھ جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے اس کی طرف دھیان دیا جائے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ لیبیا کی اپنے لوگوں پہ زیادہ منحصر رہے گا. اگر ان لوگوں میں یہ کانشینشنس پیدا کر دی جائے تو وہ خود اپنا چارج لے سکتے ہیں, کیونکہ لیبیا بہرحال ایک غریب ملک نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے پاس اپنے ریونیو کے لیے وسائل موجود ہیں.
بہت بہت شکریہ پروفیسر فیضان حق ہمارے ساتھ تھے. اور اب ہم بات کرتے ہیں, رضا رومی نے ہمارے ساتھ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں سے جوائن کریں گے ڈاکٹر زبیر اقبال, لندن سے منظر وسیم ہمارے ساتھ ہیں. تو رضا رومی آپ کو ہم بہت بہت پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اب یہ ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ کی بارے میں بات کر رہے تھے کہ امریکہ کا ایک کلیدی کردار رہا ہے کانفلکٹ ریزولیوشن کے اندر اور پیس کیپنگ میں دنیا بھر کے اندر, اگرچہ امریکہ کو اس سلسلے میں کئی بار ناقدین کی رائے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن اس کے باوجود اسی کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنا کلیدی کردار ادا کرتا رہے. جب کرائمیا کے ساتھ روس کا الحاق ہوا تو اس کے بعد اوباما انتظامیہ نے روس پر اقتصادی پابندیاں عائد کیں. آپ کے خیال میں امریکہ کی طرف سے اس صورتحال میں ایسے اقدامات کو تنازع آرائی کے خاتمے یا روک تھام کے لیے مؤثر قرار دیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے میرا تو خیال ہے کہ نہیں دیا جا سکتا, اور جہاں تک روس کا معاملہ ہے تو امریکہ میں کچھ اوور ریئیکشن بھی پایا جاتا ہے. کچھ تو شاید سرد جنگ کی جو لیگیسی ہے اور وہ پوری جو ایک کہانی رہی ہے امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان, کچھ تو وہ بھی ابھی تک چلی آ رہی ہے. مگر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ روس نے کافی ایک دہائی کی انسٹیبلٹی کے بعد دوبارہ سے اپنے آپ کو, پوٹن صاحب نے روس کو ایک عالمی طاقت کے طور پر وہ دوبارہ سے خطے میں کافی حد تک طاقت جو ہے وہ دوبارہ ریگین کی ہے, اور خصوصاً یورپ کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں اور انرجی کی جو ڈپینڈنس ہے یورپ کی روس کے اوپر, تو اس سے بھی یہ ہوا ہے کہ امریکہ کو دوبارہ سے ایک وہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ جو ان کا خیال تھا کہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد روس کی جو پاور ہے وہ کم ہو گئی ہے, وہ دوبارہ سے پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور شاید اس وجہ سے بھی یہاں پر ریئیکشن رہا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے جو صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں بھی بارہا روس کا ذکر آتا ہے, ٹرمپ صاحب کو کہا جاتا ہے کہ وہ روس کے ہاں وہ پوٹن کے حامی ہیں, اور جو حالیہ ڈی این سی ڈیموکریٹک پارٹی کی کچھ ای میلیں لیک ہوئیں تو اس کی ذمہ داری بھی روس پر عائد کی گئی ہے یہاں امریکہ میں. تو یہ تناؤ جو ہے یہ تو بالکل بڑھ رہا ہے, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ امریکہ میں بھی اس چیز کو دوبارہ سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ اور روس جو ہے وہ ان کے بہت سارے مفادات جو ہیں وہ مشترک ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا وہ مل کر بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ شام کا ہی مسئلہ لے لیجئے, وہاں پر بھی چونکہ تناؤ رہا ہے دونوں طاقتوں کے درمیان, تو اس وجہ سے شام کا معاملہ بہت حد تک بگڑا, اور اب کہیں جا کے لگتا ہے کہ تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ بحال ہوئی ہے, تو داعش کو کافی ساری شکست اور مزاحمت کا سامنا ہے.
جی اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال کو, ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب, جب ہم کانفلکٹ ریزولوشن کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی خطے میں آزادی اور جمہوریت کے تحفظ پر بھی زور دیا جاتا ہے, اور دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ایسٹس ہیں بہت امپورٹنٹ قسم کے, ان کو اور شراکت داریوں کا تحفظ بھی ضروری ہو جاتا ہے. اس کے لیے مثال ماہرین یہ دیتے ہیں کہ سعودی عرب اگرچہ جمہوریت نہیں لیکن امریکہ کے لیے اس کی شراکت داری اہمیت رکھتی ہے, اس کے تیل کی وجہ سے, اس کی اپنی حیثیت کی وجہ سے. تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ امریکہ اور سعودی عرب کی یہ جو شراکت داری ہے وہ تنازعات سے تباہ حال مشرق وسطی میں مصالحت اور مثبت نتائج کے لیے کتنی اہم ہے, اس میں آپ شام, عراق اور یمن کو بھی سامنے رکھے گا.
یہ بہت مشکل سوال پوچھا ہے آپ نے, لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ یہ نئی بات نہیں ہے, تمام دنیا میں اور ہر خطے میں اس قسم کی چیلنجز آتے ہیں, کیونکہ جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے جو ریجنل انٹرسٹ ہوتے ہیں ایک ساتھ کانفلکٹ میں پڑ جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے مشکلات تو پیدا ہوتی ہیں. اب بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے, اور یہ امید رکھنا کہ سعودی عربیہ اپنا رسوخ استعمال کر کے پرابلم سالو کر سکتا ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے بیسیکلی اس دو کنڈیشن پہ. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ سعودی عرب کے پاس ریسورسز کتنی ہیں, فائنینشیل ریسورسز جو وہ استعمال کر سکے, اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ کس حد تک وہ اپنا مذہبی اسٹیٹس استعمال کر کے ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کی طرف جا سکے, جس کے بیسس پہ وہ امریکہ کی مدد کر سکے. یہ دونوں حالات ایسے ہیں کہ یا تو سعودی عربیہ نے ان کو افیکٹولی استعمال نہیں کیا یا غلط وقت پہ استعمال کیا ہے, اور اب وہ کنڈیشن آ گئی ہے جب ان کے پاس نہ تو فائنینشیل ریسورسز اتنی رہی ہیں کہ وہ استعمال کر سکیں, اور دوسری طرف جو مذہبی اسٹیٹس تھا وہ اس لیے ڈاؤٹ میں آ گیا ہے کہ جو ایتھنک اور جو سیکٹیرین کانفلکٹ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر سعودی عربیہ کا کنٹرول بہت محدود ہے. ایسی کنڈیشن میں یہ امید رکھنا کہ سعودی عربیہ کوئی خاص قسم کا اپنا انپوٹ استعمال کر کے ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کی طرف بڑھ سکتا ہے اور پیس مینجمنٹ ہو سکتی ہے اس علاقے میں, اس کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے ضروری یہ ہے کہ دوسرے نئے سپورٹرز پیدا کیے جائیں جو اس قابل ہوں کہ وہ افیکٹولی اپنا انفلوئنس استعمال کر سکے.
اچھا, عرب دنیا میں دو کلیدی طاقتیں ہیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان, جو روایتی مخاصمت ہے اس سے خطے میں موجود یا تو کئی تنازعات پیدا ہوئے ہیں یا جو پرانے تنازعات تھے ان کو تقویت ملی ہے اور نئے مسئلے بھی اس سے پیدا ہوئے ہیں. تو ان دونوں ملکوں پر امریکہ کس طرح اپنے رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے خطے میں کوئی صورتحال بہتر بنا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب,
دیکھیے یہ مشکل آ جاتی ہے کہ امریکہ کے پاس اتنے اثر رسوخ باقی نہیں رہے کہ وہ اس دونوں ممالک کے اوپر ایسا افیکٹو انفلوئنس رکھے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے ایران کا, اب ایران کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہوئی تھیں نیوکلیئر ایشو پر, اس کے بعد یہ امید رکھی جاتی تھی کہ ایران امریکہ کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا اور دوسرے ایل آئیز P5+1 کے ساتھ کوآپریٹ کر کے اس ریجن کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن ایران کے اندر اپنے ان کے اتنے انٹرا ایران جو کانفلکٹس پائے جاتے ہیں اور جو پولیٹیکل ٹینشنز پائی جاتی ہیں, اگر ایران ایک گورنمنٹ امید بھی کرے اور کوشش بھی رہے کہ کرے کہ وہ کوآپریٹ کرے, وہ اس قابل نہیں ہے. اسی طرح سعودی عربیہ کے اندر بھی اب جو چینجز آ رہی ہیں اور اسپیشلی جو وہاں پر اس وقت ایک قسم کا ایک ٹینشن پایا جاتا ہے جو ینگر جنریشن اولڈر جنریشن کے درمیان, نمبر ایک, اور دوسرا سیکولرسٹ جو ہیں یا ماڈرنس کہہ لیجیے اور ان کا ریلیجس جو ہائرارکی ہے اس کے ساتھ جو کانفلکٹ پایا جاتا ہے, جو ٹینشن پائی جاتی ہے, دونوں ممالک اس قابل نہیں کہ وہ ڈائریکٹلی افیکٹولی اس قسم کی ٹینشن کو کم کر سکے. ایسی کنڈیشن میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا, آپ کو ایک تیسرا یا چوتھا اور ایک ایجنٹ لانا ضروری ہوگا جو کہ ان دونوں جو جن کو آپ کہہ لیجئے کہ یہ ایک دوسرے کے کمپیٹیٹرز ہیں, ان کے انفلوئنس کو کمزور کرے اور دوسرے انفلوئنس کو زیادہ کرے. اس کے لیے کیا ہوگا یہ کہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ وہاں پہ کوئی ایسا ملک تو نہیں ہے جو کہ یہ کام کر سکتا ہے. اس لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ملک کے بجائے کئی ملکوں کو اکٹھا کرتے ہیں, ایک قسم کا ریجنل سولوشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پھر ایران اور سعودی عربیہ دونوں ممالک کے اوپر اثر انداز ہو سکتا.
اچھا منظر وسیم صاحب, عرب دنیا میں جہاں یا تو قیادت کمزور ہے جس کے لیے حوالہ دیا جاتا ہے فلسطین اور عراق کا, یا پھر امریکہ میں پر اعتماد کا فقدان ہے جس کی وجہ سے تعاون کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے, بات کی جاتی ہے مصر کے السیسی کی, پھر وہاں پر یا مشرق وسطی میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کا راج ہے, بات کی جاتی ہے اسلامک اسٹیٹ کی جو مختلف نوعیت کی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پھلتے پھولتے ہیں, اب آپ بتائیے گا جہاں یہ ساری صورتحال اتنی پیچیدہ ہو وہاں امریکہ کی طرف سے صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کس نوعیت کی حکمت عملی درکار ہے؟
اگر ہم یہ غور کرتے ہیں کہ اب جو کرنٹ پچھلے کوئی 5-10 سالوں سے یہ سچویشن چلی آ رہی ہے, آہستہ آہستہ امریکہ کا جو اثر ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اگر امریکہ کی پولیٹیکل ہم انفلوئنس دیکھتے ہیں تو ان کنٹریز کو وہ پش اراؤنڈ نہیں اب کر سکتے اتنا زیادہ, کیونکہ اکنامک جو سینٹر ہے ورلڈ کا وہ بھی امریکہ سے تھوڑا سا سرک کے چائنا کی طرف اور ملکوں کی طرف ہو گیا ہے اور ایسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ بجائے مغرب کی طرف دیکھنے کو. دوسری طرف انڈیا امریکہ کے پاس جو سب سے زیادہ افیکٹو دو ہی چیزیں بچتی ہیں, ایک ان کے پاس ان کی ڈسٹرکٹیو پاور بہت زیادہ ہے کہ وہ کسی ملک کو اگر تباہ کرنا چاہیں تو وہ بہت جلد تباہ کر سکتے ہیں, وہ بھی اس صورت میں استعمال نہیں کر پاتے کیونکہ اب جس طرح اگر ہم ان ملکوں کو لے لیتے ہیں سعودی عرب اور ایران, ان کے اپنے ملکوں کے علاوہ ان کا اپنا اثر و رسوخ اسلامک ورلڈ میں اتنا ہے کہ ان کو کوئی بھی ڈسٹرکشن یا ڈیسٹیبلٹی جو ہے وہ اس کا ریپل افیکٹ سارے اسلامک ورلڈ میں ہی جائے گا. اب اگر پھر جب ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں, لیکن اگر اوباما کی جو اپروچ چل رہی تھی, میں پہلے بھی یہ ذکر کر رہا تھا کہ اوباما کی اپروچ جو ہے وہ کنسٹرکٹیو کانفلکٹ کی جو ہے وہ ہی میرے خیال میں کافی بہتر ہے, کیونکہ وہ جس اپروچ سے چل رہے ہیں آج انہوں نے جس طرح کہ ایران بالکل ہی سائڈ لائن پہ کیا, وہ بالکل باہر تھا دنیا کی ایک جو انٹرنیشنل کنٹریز کا ایک گروپ ہے, تو اس میں اس کو بالکل سائڈ لائن کیا گیا تھا, اب اس کو انہوں نے انکلوڈ کیا ہے تو ان کا تھوڑا سا اثر ادھر بڑھا. اب وہ اوزو کے کافی اس وجہ سے سعودی جو گورنمنٹ ہے ان کے خلاف اور کافی مشکل میں امریکہ کے ساتھ تعلقات ان کے کافی لوور لیول پہ ہیں, لیکن پھر بھی اوباما نے ایک پازیٹیو اپروچ رکھی ہوئی ہے ان کے ساتھ, تو اگر یہ کنٹینیو رہی تو الٹیمیٹلی دل کم ہے پوائنٹ جب کہ وہ بھی سنیں گے ان کی بات. جہاں تک بات یہ رہی کہ کیا یہ ریزالو کر سکیں گے اسی اپنے امریکہ کے انفلوئنس سے, تو یہ میرا خیال میں کہ اب وہ زمانہ گزر گیا شاید. اب ضروری ہے کہ جیسا یہ مجھ سے پہلے وہ عرض کر رہے تھے کہ ایک تیسری پاور ہے جو کہ کر سکے اور وہ گروپ آف کنٹریز ہو تو جو کہ کر سکے, لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو گروپ آف کنٹریز بھی ریجنل کوئی نہیں رہے گا کیونکہ گلف کنٹریز کے پاس تو اتنی پاور ہے نہیں. دی اونلی بیلنسنگ پاور جو پورے مڈل ایسٹ کے اندر آ سکتی ہے, انڈیا بھی نہیں آ سکتا کیونکہ وہ ان کا ریلیجن ایشوز کی وجہ سے, تو جو رہ جاتی ہے وہ صرف پاکستان ہی رہ جاتی ہے. اب یہ پاکستان کے اپنے انٹرنل کانفلکٹ جب ریزالو ہوں گے तब पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कि कुछ अपना वेटेज दोनों तरफ अगर ध्यान से यूज करे तो वो इनको दोनों कंट्रीज को एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ अमेरिका और बाकी मुल्कों की मदद से ऑफकोर्स ला सकता है,
लेकिन इसमें भी मंजर साहब
सोल्यूशन नजर नहीं आता
जी। इसमें भी वो फिर कई बात है कि बहुत सारे मुल्क जो इस पोजीशन में हो सकते हैं कि वो कहीं पे कायदाना किरदार अदा कर सकें, उनके अपने अंदर सियासी सतह पर या कुछ अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से मामलात इतने मसाइल का शिकार होते हैं कि बाज़ औक़ात वो भी अपना पूरा भरपूर किरदार अदा कर नहीं सकते। तो यहाँ पर हम एक और सवाल बात करते हैं कि नाकदीन ओबामा इंतज़ामिया पर तनकीद करते हैं। रज़ा रूमी से बात मैं कर रही हूँ कि जहाँ ताकत के इस्तेमाल की ज़रूरत है वहाँ भी ओबामा इंतज़ामिया ने इलाका यकजहती और इस्तेहकाम के लिए सिफारती सतह पर कोशिशों पर तवज्जो दी, जैसा कि मंजर साहब इस बात की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इससे अमरीका के कायदाना किरदार को नुकसान पहुँचा है। ये नाकदीन के कहने की बात है, आप क्या कहते हैं इस बयानिए के बारे में, इससे इतफाक़ करते हैं या इससे हट के बात करते हैं?
देखिए वाकया ये है कि अमरीका ने जो पिछले 9/11 के बाद जितनी भी जंगें लड़ी हैं और मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों में वॉर ऑन टेरर या उससे रिलेटेड जो भी अहदाफ थे उनके लिए फौजी कार्रवाई की है, उसके खातिर खा नतज नहीं आए। अगर से यहाँ पे कहा जाता है कि उसामा बिन लादेन जो हैं उनको बाजियाब कर लिया गया और फिर मार दिया गया और अलकायदा किसी हद तक उसको शिकस्त भी हुई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके में, मगर हकीकत यह है कि अलकायदा ना सिर्फ उसने नए अड्डे और ठिकाने ढूंढ लिए बल्कि दाइश की सूरत में अलकायदा से भी एक खतरनाक तंजीम जो है वो जरूर पजीर हो गई। तो यहाँ अमेरिका में देखिए सदर ओबामा की जो पॉलिसियाँ रही हैं वो पब्लिक ओपिनियन से जुड़ी रही हैं। कोई भी सियासतदान जो है वो पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकता और अमेरिका में इस वक्त जंगी जो सोल्यूशन है उनके लिए बड़ी कम सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो इस वक्त हम देख रहे हैं सदारती इंतखाबात की कैंपेन के दौरान भी जो मसाइल सामने आ रहे हैं वो मसाइल मईशत से वाबस्ता है, वो नौकरियों से वाबस्ता है, वो गुर्बत से वाबस्ता है और दीगर जो लोगों की जो मसाइल या एंग्जाइटीज हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। तो ओबामा ने जो कुछ किया है हालिया सालों में वो इसी तनाजुर में किया है कि जंगी सोल्यूशन जो है उसको कम किया जाए और जहाँ मुमकिन हो जैसे इराक से भी विड्रॉ किया है और अफगानिस्तान से की कोशिश जारी है, मगर अफगानिस्तान में चूंकि हालात इतने गैर वाजे हैं कि यकसर विड्रॉल नहीं मुमकिन हो रहा। लीबिया का जहां तक ताल्लुक है तो सदर ओबामा ने तो बिल्कुल एक तारीखी तौर पर उसकी इस बात का एतराज भी किया कि वो उनके दौर की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके लीबिया में मदाखलत की वजह से जो नुकसान उठाने पड़े हैं उस खत्ते को भी और अमरीकी इंटरेस्ट को भी शायद उसका भी कुछ अंदाजा किया गया है। तो ये तनकीद जो है ये तनकीद अमरीका में जो एक नुकता नजर है कि चूंकि अमरीकी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर और इफेक्टिव फौज है और अमरीका चूंकि ग्लोबल यूनिपोलर वर्ल्ड की सुपर पावर समझा जाता है तो ये वो लोग हैं जो कि दोबारा से ओबामा को इस बात पर मजबूर करते रहे हैं। लेकिन जैसे अभी हमारे और साथी ने यहाँ कहा कि अमेरिका में जो रियलिस्ट हैं उनको भी इस चीज का इदराक हो गया है कि अमेरिकी कुवत या आलमी लेवल के ऊपर वो ताकत जो है माशी हो या फौजी हो वो नहीं रही, उसमें चीन खुसूसन उसकी जो राइज है वो भी सबके सामने है और इसलिए ये मेरा नहीं ख्याल कि मुस्तकबिल करीब में भी अमेरिका किसी किस्म की बहुत बड़ी पैमाने पर फौजी मदाखलत डिजाइन करेगा। सिफारती और कोलिशन के थ्रू और मशरक वस्ता में भी अपने जो अमेरिका के एलाइज हैं या हामी रियासतें हैं उनके साथ मिलकर ही मजीद कार्रवाइयाँ होंगी।
اچھا اب ہم بات کریں گے پروفیسر فیضان سے اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب سے. ڈاکٹر صاحب ایک بات کہیے گا, ناقدین کہتے ہیں کہ ممکن ہے امریکہ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کو انتہا تک پہنچنے سے تو روک لے, لیکن جب تک اسرائیل اور فلسطین کی قیادت اسے خود حل کرنا نہیں چاہتی اس وقت تک ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں میرا سوال یہ ہے کہ پھر دو حریفوں کے درمیان کسی بھی نوعیت کی بات چیت یا پھر مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے کسی تیسرے فریق یا ثالث کی تو ضرورت ہوتی ہے, اور اگر امریکہ یہ ثالثی کردار بھی ادا نہیں کرتا تو پھر صورتحال کس سمجھ جائے گی؟
دیکھیں سب سے بڑی مشکل جو پائی جاتی ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان وہ یہ ہے کہ یہ تنازع 70 سال پرانا ہے, اور اس تنازع کو سالو کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے گئے تھے ان کو ریوائز بھی نہیں کیا گیا, ایک ہی طریقہ استعمال کیا جاتا رہا ہے جو کہ قطن فیل ہو چکا تھا, اور اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ایسی کنڈیشن میں نئے طریقے سے سوچنا بہت ضروری ہے, اور اس نئے طریقے سے سوچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اور نئے ایجنٹس اس میں شامل ہوں. گلوبلی اس قسم کے ایجنٹس اس وقت نہیں ہیں, صرف اسی کنڈیشن میں یہ ہو سکتا ہے اگر اسرائیل اور فلسطین کی جو انٹر ڈیپینڈنس ہے وہ اتنی بڑھ جائے کہ ان کے لیے اسے کہنا چاہیے کانفلکٹ ریزولوشن ایک بہت اہم چیز بن سکتی ہے. اسی لیے یا تو ان کی معاشی کوآپریشن اس مقام تک پہنچ جائے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہو جائیں, اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کسی اور طریقے کی ریلیشن شپ ایسی بنے جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے لیے انٹر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں. ایسی کنڈیشن میں ون اسٹیٹ سولوشن یا ٹو اسٹیٹ سولوشن آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے دوسرے ممالک کو انٹروین کرنا ضروری ہے. جب تک اسرائیل کو فار ایگزامپل ایکسس آف مارکیٹ ملتی رہے گی اور فائنینشیل ریسورسز ملتی رہیں گی, اس کے لیے یہ انٹر ڈیپینڈنس پیدا کرنا کی ضرورت نہیں رہتی. اگر وہ انٹر ڈیپینڈنس بنانے کی ضرورت نہیں رہتی تو پھر سولوشن نہیں ہوگا. اس لیے ڈسٹرکٹیولی سوچنے کے بجائے کنسٹرکٹیولی سوچنا ضروری ہے, جس کی تحت فلسطین اسرائیل کے لیے ایک اہم پارٹنر بن جائے اور واسی ورسا. اس میں عربوں کا کیا تعلق ہے, کس حد تک عرب ممالک تو ہیں اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں, کس حد تک سعودی عربیہ جیسے ملک ایسے مقام پر ایسے ایکشن لینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ انٹر ڈیپینڈنس بڑھے, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹر ڈیپینڈنس عربوں کے ساتھ بھی بڑھے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ ایک کنسٹرکٹیو اور ریلیٹیولی پیسفل سولوشن پیدا کر سکتے ہیں. ملٹری سولوشن کی کوئی امید نظر نہیں آتی.
اچھا یہاں پہ پروفیسر فیضان ہم آپ بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں, کوئی کامنٹ اس کے اوپر کریے گا کہ 2003 سے روڈ میپ کی بات ہوتی چلی آ رہی ہے, کبھی وہ آگے بڑھتا تھا کبھی پیچھے بڑھتا تھا, لیکن بات پھر وہی ہے کہ وہی بستیوں کی تعمیر ہے, نئی بستیوں کی تعمیر ہے, اور وہی اسرائیل کے کا اپنا جو موقف ہے وہ قائم ہے, ادھر فلسطینیوں کا اپنا موقف قائم ہے. تو اس ساری صورتحال میں جیسا کہ ڈاکٹر زبیر اقبال نے کہا کہ کوئی نئی طریقہ کار لانے کی ضرورت ہے, تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے عالمی برادری کو اس طرف آمادہ کیا جائے کہ جیسے یہ 70 سال پرانا مسئلہ ہو گیا, جیسے شام کے مسئلے پر پیچیدگیاں زیادہ ہو گئیں, اگر اس صورت میں بھی کوئی پیچیدگی زیادہ ہو گئی تو پھر اس کو حل کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ پروفیسر فیضان نہیں ہمارے ساتھ,
وہ بہت بڑھ چکی ہے, کیونکہ جو کچھ شام اور عراق میں ہو رہا ہے اس سے سب کی توجہ فلسطین سے ہٹ گئی ہے, اور اسرائیل جو ہے جہاں تک اس کے پاس ایک بہت چھوٹی اپرچونٹی ہے, ونڈو آف اپرچونٹی, یعنی کہ ایک چھوٹا سا موقع ہے کہ جس کا وہ فائدہ اٹھا کر ایک مورلی ایک اچھا قدم اٹھا سکتا ہے, یا تو فلسطینیوں کو پارٹیسپیٹری رائٹس دے دیے جائیں یا ان کو علیحدہ ایک اسٹیٹ دے دی جائے. لیکن جو اس وقت اسرائیل کے بارڈرز پہ ہو رہا ہے, اس وقت ساری دنیا کی توجہ اسرائیل پر نہیں سیریا پہ ہے, اور جو سیریا اور عراق میں ہو رہا ہے اور خاص کر جو سیریا میں ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں جو فلسطینی جس چیز سے گزر رہے ہیں, جس ظلم و تشدد کا شکار ہیں, یا اسرائیلی جو فلسطینی کانفلکٹ ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں لگتا. تو اس میں جو پہلا قدم ہوگا فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ حل کرنے کے لیے, اس کا جو پہلا قدم ہے وہ سیریا سے ہی جاتا ہے. شام میں توازن ہونا اور سٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے, اس کے بعد اسرائیل کا, کیونکہ ابھی یہ پریشر اور بڑھے گا. میرا خیال ہے اسرائیل نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ اسرائیل محسوس کر رہا ہے کہ یہ جنگ آہستہ آہستہ ان کے بارڈرز کے قریب آ رہی ہے, اور تمام پریکٹیکل پرپزز کے لیے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, اور میں اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ جو شام ہے اس کے میرے خیال میں تین حصے ہوں گے. ایک حصہ جو ہے وہ بفر کے طور پہ استعمال ہوگا, جو الوائٹس کے پاس ہوگا, جو اسرائیل کے بارڈر پہ ہوگا, اور ایک جو ہے وہ کلیئر کر دیا جائے گا ترکی اور کی مدد سے, اور وہاں پر جو ہیں وہ ریبلز وہ ایک سلو ریٹ جنگ لگتے رہیں گے الوائٹس کے ساتھ, اور ایک حصہ جو ہے وہ ٹرموائل کا حصہ رہے گا جہاں پہ آئسس اور وہ ہوگا جو جہاں پر جنگ کا میدان کھلے گا, جس میں آئسس, حزب اللہ ایران کی طرف سے یہ سب جو ہیں یہ اپنے ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں گے, یہاں تک کہ امریکہ اور رشیا اور دوسرے اور چائنا مل کے فیصلہ کر دیں کہ یہ سٹیبل ہونا ہے اور اپنے اپنے جتنے بھی کلائنٹ سٹیٹس ہیں ان کو بیک آف کر لیں.
اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں, بالکل آخری ہمارے پاس دو تین منٹ باقی ہیں, تو ہم بات کرتے ہیں, منظر وسیم صاحب آپ جیسے یہ صورتحال سن رہے تھے, ہم پہلے بھی ان موضوعات پر بات کرتے ہیں اپنے ان مختلف پروگراموں میں, مشرق وسطیٰ کے موضوعات پر ہمارے پروگراموں کا کافی حصہ جاتا ہے جب بھی ہم انتہا پسندی کی یا امریکہ کے کلیدی کردار کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ان ملکوں کے لیے خاص طور پر آج کل امریکہ کی طرف بڑی امید کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ ابھی پروفیسر فیضان نے کہا کہ شام میں اس طرح تین حصوں میں بٹنا اس کا ممکن ہو سکتا ہے, یہ صورتحال ممکن ہو سکتی ہے, تین حصے مطلب یہ کہنے کی بات ہے کہ صورتحال کے حساب سے جو مختلف جگہوں پر نظر آئے گی. آپ یہ بتائیے گا کہ عراق کی جو صورتحال ہے اس میں بھی تین بڑی واضح طور پر اقلیتیں موجود ہیں, شیعہ سنی اور اس کے ساتھ ساتھ تین اقلیتیں نہیں کہنا چاہیے, تین گروہ موجود ہیں, کرد ہیں, سنی ہیں, شیعہ ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں اسی طرح مختلف ملکوں میں ان گروہوں کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ نقشے بدلیں گے یا صورتحال سامنے آئے گی؟
جی ڈیفینیٹلی, مڈل ایسٹ کا جو میپ ہے وہ تقریباً اگر ہم غور کریں تو ڈیفیکٹو جو ہے وہ بدل گیا ہے میپ, اور جہاں پر جس گروپ کا جو کنٹرول ہے اسی حساب سے وہ ری میپ ہو رہا ہے. یہ سائز پی کانٹیکٹ جو تھا 1916-17 کے درمیان میں جب بنایا گیا تھا, تو اس وقت انہوں نے کسی آئی تھنک وہ فٹ اسکیل لے کے انہوں نے میپ کے اوپر لائنیں مار کے تو ڈیوائڈ کر دیے تھے کنٹریز, جو کہ بالکل ہی حالات کے حساب سے ٹھیک نہیں تھے, اتنے سال چلتے رہے, لیکن اب میرے خیال میں کہ یہ ڈیفینیٹلی چینج ہوگا. اور جہاں تک اسرائیل کی بھی بات ہے تو میرے خیال میں کہ وہ ٹو اسٹیٹ سولوشن از ڈیڈ ناؤ, اور اب جو ہے ایک بائی نیشنل اسٹیٹ ہی کا آپشن رہ جاتا ہے کہ دونوں ہی رہیں اس کے اندر, اور یہی اسی طرف کو وہ جا رہا ہے آگے میرے خیال میں. تو آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی کہ جہاں تک اس سارے مسئلے کا تعلق ہے تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہاں پر اتنی جلدی یہ ڈیوائڈ تو ہوں گے یہ کنٹریز, اور دوبارہ سے ان کے میپس ڈرا ہوں گے, اور دو کہ ساری دنیا کوشش اسی میں لگی ہے کہ ان کی جو اینٹیٹی ہے اس کو
برقرار رکھا جائے, جیسا کہ
لیکن انٹرسٹ گروپس ہیں ان کے لیے یہ فائدہ کی بات نہیں ہے.
تو آخری سوال میرا جو ہے وہ رضا سے بات کرتے ہیں. رضا, امریکہ کی موجودگی کو افغانستان میں ایک دہائی سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے, تو ابھی مختلف جو صورتحال نظر آتی ہے, طالبان کا ابھی ایک گروپ جو ہے وفد وہ چین بھی گیا ہے, اس کے بارے میں بہت ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں, اب کیا امریکہ بھی اس چار فریقی گروپ میں شامل ہے جو کہ امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے؟ امریکہ کا کیا رول دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں وہاں؟
دیکھیے, بات یہ کہ امریکہ کا رول تو بالکل کلیدی ہے اور بہت ہی اہم رول ہے, اور اس ضمن میں اب یہ اگلے جو ہے ایک سال یا دو سال کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کس حد تک اس رول کو نبھاتا ہے, کیونکہ امریکہ کی انٹروینشن کے بغیر ایک امن معاہدہ نہیں وجود میں آ سکتا, اور اس کے لیے پاکستان جو ہے اس کی بھی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے کہ جب تلک پاکستان کی جو ریاست ہے وہ کسی ایک خاطر خواہ کمپرومائز پر نہیں پہنچے گی تو تب تک افغانستان میں معاملہ اسی طرح ہی رہے گا.
ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بالکل کوئی 15-20 سیکنڈ ہے ہمارے پاس, امریکہ کا کتنا کلیدی کردار ہوگا افغانستان میں کسی بھی طرح کے مصالحتی عمل کو آگے بڑھانے میں؟ میرا خیال ہے اس وقت ڈاکٹر زبیر اقبال نہیں تھے ہمارے ساتھ, چلیے اب ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ جو ہمارے اس وقت آج ہمارے پروگرام میں حصہ لیا ماہرین اور تجزیہ کاروں میں ڈاکٹر نادر بخت پاکستان سے، پروفیسر فیضان حق، رضا رومی اور ڈاکٹر زبیر اقبال نے یہاں سے ہمیں جوائن کیا تھا، اور اس کے ساتھ لندن سے منظر وسیم تھے۔ بہجت اب آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر اظفر امام اور انجینئر بل بارکر کو بھی اجازت دیجیے۔ آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی انہیں پروگراموں میں۔ ہمارے پروگرام سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔